रियाज इधर ये कमरे के सामने हाल में खाली है, इधर आ जाओ। بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة أما بعد بزرگان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے احسان ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک پورا سننے کی اور سنانے کی سعادت نصیب فرمائی اللہ پاک ہمارے اس سننے سنانے کو قبول فرمائے
آمین
ذرا ان کو آگے آنے دو طارق ہمارے غازی صاحب میرے بزرگوں اللہ پاک نے یہ جو دولت ہمیں عطا فرمائی ہے قرآن پاک کی اس کے ساتھ میں جتنا ہم اپنی وابستگی بنائیں گے قائم رکھیں گے اتنی ہماری قسمت چمک جائے گی پرسوں ہی ہم لوگ قرآن پاک کے ترجمے میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز فنا ہونے والی ہے کلو من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صرف رب العالمین یہی قائم رہنے والے ان کی ذات قائم رہنے والی ہے علماء نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے اور قرآن پاک غیر مخلوق ہے ساری دنیا میں جتنی کائنات میں چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ مخلوق ہیں پیدا کی ہوئی ہیں اللہ کا کلام پیدا کیا ہوا نہیں ہوتا جیسے اللہ کی ذات غیر مخلوق ویسے اللہ کی صفات بھی غیر مخلوق اور جب سے اللہ پاک کی ذات ہے جب سے اللہ پاک کی صفات ہیں کوئی وقت اللہ پر ایسا نہیں گزرا کہ اللہ پاک بغیر صفات کے رہے ہوں جب سے ہیں جب سے ان کی صفات ہیں اور پوری صفات کمال کے ساتھ ہے تو یہ قرآن پاک اللہ کی صفت ہے علماء نے فرمایا ہے کہ جو آدمی باقی کے ساتھ جڑ جائے گا چونکہ اللہ باقی رہنے والا ہے اللہ کی صفات باقی رہنے والی ہیں تو فانی جب باقی کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کو بقا مل جاتا ہے بقائے دوام مل جاتا ہے اور اصل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بقا کے لیے آخرت کا جو نظام بنایا ہے وہ اپنے اسی کلام سے جڑنے کے ساتھ بنایا ہے جنت میں جائیں گے جو لوگ ہمیشہ وہاں رہیں گے مزے کریں گے کیوں اس واسطے کہ وہ باقی کی ذات کے ساتھ میں جڑ چکے ہیں ان کے اندر پیوست ہو چکی ہے وہ چیز اتر چکی ہے ان کے اندر یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے بارے میں یہی فرماتے تھے کہ پروردگار اس کو میرے دل کی بہار بنائیے اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی اے اللہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنائیے اور قرآن پاک کو میرے غم اور رنج کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے دل کی بہار اور غم غلط ہونے کے ذریعے کا مطلب یہ ہے کہ دل وابستہ ہو جائے اس سے جی اسی میں لگے چونکہ ہم لوگ جو انٹرٹینمنٹ لیتے ہیں جی لگانے کے لیے بہلانے کے لیے صحابہ قرآن پاک سے ان کو قرآن پاک میں یہ چیز حاصل ہو جاتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سے یہ چیز حاصل ہو جاتی تھی آپ بولیں گے اس میں کیا مزہ آتا ہوں گا علماء نے لکھا ہے کہ جب اس کا مزہ شروع جب دنیا کے مزے ختم ہوتے ہیں تو اس کا مزہ شروع ہوتا ہے اور جس کے اندر کثافت ہے بدنیت ہے اس کو احساس ایسے ہی نہیں ہوتا جیسے نابالغ کو شادی کا احساس نہیں ہوتا چھوٹا بچہ بولنے لگے کہ شادی میں کیا مزہ ہے تو چھوٹے بچے کو بولنے کا حق ہے کیونکہ اس کو نہیں پتا ہے تو ایسے ہی میرے دوستو عالم اجساد جسم والا جسمانی نظام کے بعد جب روحانی نظام شروع ہوتا ہے اور روحانی کیفیات اور ان کا ارتقاء شروع ہوتا ہے تو اس وقت وہ روحانی لطف اور روحانی لذتیں حاصل ہوتی ہیں قرآن پاک میں اتنی لذت ہے اتنا ٹیسٹ ہے اتنی حلاوت ہے اتنی چاشنی ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے کرم سے نصیب فرما دے. اگر آدمی کو وہ دولت مل جائے, وہ لذت مل جائے, تو دنیا کی نعمتیں ہیچ ہو جاتی ہیں اس کے پاس. اور حضرات صحابہ کوئی بولنے کے نہیں تھے خالی, بلکہ حقیقت ان کے پاس تھی. کتنے صحابہ کے واقعات ہیں ایسے. ایک صحابی کی شادی ہوئی. محسن وہاں کیوں کھڑا ہوا, ادھر آجا بھائی. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کی تفسیر بھی ہوتی رہتی, ادھر گاڑیاں بھی ہٹواتے رہتے, ادھر لوگوں کو بھی بلواتے رہتے, بھائی اس میں سے یہ نکالا کرو, یہ پوچھ رہے تھے, مجھ سے بول رہے تھے. تو بھائی ادھر ذرا تفسیر کو وہ لوگ جمع کرتے ہیں, ان کا کام ہے کہ وہ یہ چیزیں نکال دیں. اب کہیں محسن کا نام آ رہا, کہیں ریاض کا نام آ رہا تقریر کے بیچ میں. ایک صحابی کی شادی ہوئی, وہ اپنی بیوی کے پاس گئے شب زباب میں, شب عروسی میں. وہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے اچھی جگہ پہ میری شادی کرا دی, دو رکعت نماز شروع کر دی, قرآن پاک پڑھنے لگے. اس میں پتہ نہیں کیا ہوا, واللہ عالم, دلہن بیٹھی بھی ہے ایک طرف, یہ قرآن پاک میں لگ گئے. فجر ہو گئی, اذان ہو گئی فجر کی. بیوی صاحبہ نے کہا کہ نماز ہی پڑھنا تھا تو مجھے کیوں لائے تھے. تو انہوں نے معافی چاہی اور یہ کہا کہ جب میں قرآن پاک پڑھنے لگا تو ایسا گم ہو گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں شب عروسی میں اس وقت شکرانے کی دو رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں. اور پوری رات نکل گئی اسی میں. کیفیات کے اعتبار سے سوچا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن پاک میں کتنی لذت تھی ان لوگوں کے لیے, کتنا لطف تھا. دو صحابی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی نگرانی کے واسطے جاگنے کے لیے فرمایا تھا کہ بھئی تم فوج کی نگرانی کرو, تم جاگتے رہو رات میں کہ کہیں دشمن رات میں اندھیرے میں حملہ نہ کر دے. دونوں نے آپس میں بات کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ دونوں کے جاگنے سے کوئی فائدہ نہیں, تم سو جاؤ, میں جاگتا رہوں گا, جب میرے سونے کی باری آئے گی تو میں سو جاؤں گا, تم کو اٹھا دوں گا. بات آپس میں طے ہو گئی. وہ انتظار میں جاگنے لگے. جب وہ سوچنے لگے کہ میں جاگتا رہا ہوں, اور ظاہر ہے کہ رباط فی سبیل اللہ چوکیداری کرنا اس اسلامی فوج کی وہ بہت ہی بڑی نیکی ہوتی ہے, بہت بڑی نیکی ہوتی ہے, تو وہ بھی ایک نیکی کا کام تھا. لیکن وہ لوگ حریص ہوتے تھے اعمال میں, انہوں نے سوچا کہ میں جاگ ہی رہا ہوں, ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ میں قرآن پاک پڑھ لوں, نماز ہی پڑھ لوں. انہوں نے نفل نماز کی نیت باندھی اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی. وہ اتنا کھو گئے اس میں کہ دشمن نے موقع دیکھ کر ان کو حملہ کر دیا ان پہ, اور تیر ان کی ران میں آ کے پیوست ہو گیا. اور اس کے باوجود انہوں نے قرآن پاک پڑھنا نہیں چھوڑا. جب دوسرا تیر آ کے ان کو لگا اور خون اتنا بہ گیا کہ ان کی جان کا اندیشہ ہو گیا, جان جانے کے قریب ہو گئی, اور سوچا کہ حفاظت کا نگرانی کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری ادا نہیں ہوگی, پھر جب انہوں نے نماز مکمل کی اور اپنے ساتھی کو اٹھا, کہنے کہ اب تک انتظار کیوں کر رہے تھے, کہنے کہ اس میں ایسا مزہ آ رہا تھا کہ بس میری طبیعت ہی نہیں چاہ رہی تھی کچھ نہیں. اندازہ لگائیے کہ اتنا زور سے مار لگنا, اتنا خون بہنا, یہ سب کچھ ہونا, لیکن وہ ایک ایسے کھو گئے تھے اس میں, معذور تھے وہ اس میں. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ان کا خون نکل گیا تو ان کا وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا, ان کی نماز ہوئی نہیں ہوئی. یہاں پہ مسئلے نہیں چلتے, یہ مغلوبیت ہوتی ہے, یہ مغلوب الحال ہوتا ہے بندہ اس وقت پر. اس میں مسائل نہیں آیا کرتے, ٹھیک ہے, یقیناً وضو ان کا ٹوٹا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ ٹوٹا ہوا وضو اللہ کے پاس کتنا مقبول ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے, وہ بندے کو معلوم ہوگا جب وہ پہنچ گیا اللہ کے پاس. مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمارے دل کی بہار قرآن پاک کو بنائیے, تو کیسے ان کے دل کی بہار تھی, یہ کیسے جی لگتا تھا ان کا, سرکار کا یہی حال تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے کو ایک مرتبہ حرص ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں کھڑا ہو جاؤں نماز کے لیے. میں پیچھے نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرما دیے, آپ نے سورہ بقرہ ختم فرما دی پہلی ہی رکعت میں. سورہ بقرہ ختم کی, پھر اس کے بعد آپ نے سورہ, آپ کو پتا ہے کہ سورہ بقرہ کتنی ہے, ڈھائی پاروں کی ہے. پھر اسی رکعت میں آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی, پھر وہ ختم فرما دی. پھر اسی رکعت میں آپ نے سورہ نساء شروع فرما دی, وہ ختم کر دی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لقد حممت بامر سوء, میں ایک بری بات کا ارادہ کر لیا تھا. ان کے خدام نے پوچھا کہ آپ نے کیا ارادہ کیا تھا, فرمایا نماز توڑنے کا ارادہ کیا تھا, بس اور کیا ارادہ کیا تھا, ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اتنا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کے تھکے ہوئے, تبلیغ سے فارغ ہوئے, تبلیغ میں آپ دن میں تھک جاتے تھے, آپ کی راحت کا سامان یہی ہوتا تھا کہ قرآن پاک پڑھنے لگتے تھے آپ نماز میں. نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جی لگ جاتا تھا, ارحنا یا بلال, بلال ہمیں راحت پہنچائیے, مطلب یہ ہے کہ اذان کہیے نماز کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا. تو میرے دوستو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، یہ ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے، چونکہ اللہ پاک عظیم ہیں، وہ قدرت والے ہیں، وہ علم والے ہیں، وہ حکمت والے ہیں، وہ لا متناہی خزانوں والے ہیں، وہ ہر چیز کے خزانے اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ بے نہایت رحم اور فضل والے ہیں، ہر چیز ان کے پاس ہے. وہ من شیئن الا عندنا خزائنہ، اور جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں اور پوری کائنات کو ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں سے ملی ہوئی ہیں. ایک ایسا شغف اللہ کے ساتھ، ایک ایسی محبت اللہ کے ساتھ، ایک ایسی وابستگی اللہ کے ساتھ کہ اللہ کے کلام کے ساتھ میں بھی ویسے ہی جڑا ہوا بندہ اللہ کے کلام میں بالکل. چونکہ بندہ جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت بنفس نفیس اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں. یہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک متوجہ ہوتے ہیں اس کی طرف، جتنی دیر بھی وہ پڑھتا رہتا ہے جب تک کہ وہ غفلت میں نہ آ جائے. پڑھتے پڑھتے گاڑی جیسے گھڑی چل رہی ہے تو چل رہی ہے، اپنے کام میں نکل گئے ہم اپنے ذہن سے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن اگر حاضر دماغی کے ساتھ کوئی پڑھے، بندہ ادھر سے پڑھ رہا ہے ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سن رہے ہیں، یہ اللہ کو گویا دیکھ رہا ہے، اللہ پاک تو اس کو دیکھ ہی رہے ہیں. میں تجھے اور تو مجھے دیکھا کیے، چونکہ رؤیت جو ہے نا یہ حقیقی معراج ہوتی ہے روح کی، اور قرآن پاک کے اندر رؤیت کی تجلی ہوتی ہے تھوڑی سی، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے اس میں اللہ پاک نے بڑی بڑی لذت رکھی ہے، بڑا لطف ہے. تھوڑی کوشش کرنے سے میرے دوستو اس لائن سے مناسبت ہوتی ہے اور آدمی ادھر چلنے لگتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل کی بہار اس کو بنا دیجئے، میرے رنج و غم کے غلط ہونے کا اس کو ذریعہ بنا دیجئے، کوئی فکر، کوئی غم، کوئی تشویش قرآن پاک کے اندر لگ جانا. وجلاء حزنی وذهاب همي ونور بصري، اس کے بعد ایک جملہ تھا جو مجھے یاد آنے پر یہ حدیث یاد آئی تھی، فرمایا وتخلطه بلحمي ودمي وتستعمل به جسدي، اے اللہ قرآن پاک کو میرے خون میں اور میرے گوشت میں گھوڑ دے، اس کو مکس کر دے پوری طرح سے، ملا دے جیسے آپ گرینڈ کر دیتے ہیں کسی چیز کو، قرآن پاک ایسا اندر جذب سرایت کر جائے، آدمی ابزرو کر لے ویسے قرآن پاک کو، سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے، قرآن پاک کی آیتوں پر عمل کے اعتبار سے، اس کا ظاہر و باطن قرآن سے آراستہ ہو جائے. کانا خلقہ القرآن، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ چلتا پھرتا قرآن تھے. آپ کی ساری صفات کیا تھی؟ قرآن پاک تھی. صحابہ کیا تھے؟ قرآن پاک کا ترجمہ تھے، قرآن پاک کا خارجی وجود تھے. بہت بڑا لفظ ہے لیکن حقیقت سے ہٹا ہوا نہیں ہے. ایک ہے قرآن پاک کا لفظی وجود الفاظ کی شکل کے اندر، ایک ہے قرآن پاک کا فزیکل وجود. قرآن پاک کا فزیکل وجود کہاں ہوتا ہے؟ وہ انسان کی زندگی میں ہی ہوتا ہے، اور کہیں نہیں ہوتا وہ. اور پورا قرآن پاک حضرات صحابہ کرام جو ہے وہ اس کو لیے ہوئے تھے، تو وہ ان کا گویا وجود خارجی تھا، فزیکل وجود تھا قرآن پاک کا، چلتا پھرتا قرآن تھے وہ. اس لیے فرمایا وَتُخَلِّطَهُ بِلَحْمِي وَدَمِي، میرے خون میں اور میرے گوشت میں اس کو یا اللہ ملا دے، وَتَسْتَعْمِلَ بِهِ جَسَدِي، اور میرے جسم کو اس کے مطابق استعمال کر دے. چونکہ کوئی کام اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا میرے دوست، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل خاص نہ ہو آدمی قرآن پاک پر عمل نہیں کر سکتا. اس لیے اس کی بھی دعا فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فون ہے کسی کا، اس کی بھی دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے امت کو، وَتَسْتَعْمِلَ بِهِ جَسَدِي، کہ جسم ہمارا استعمال ہو جائے. یہ بات میں اس پر عرض کرنے لگا میرے دوستو کہ اگر قرآن پاک کے مطابق ہمارا ظاہر و باطن آراستہ ہو گیا اور قرآن اتر گیا ہمارے اندر، تو اللہ کے کلام کے ساتھ ہم جڑ جائیں گے، اور اللہ کا کلام اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو جو باقی کی ذات کے ساتھ میں جڑ جاتا ہے اللہ پاک اس کو بقا نصیب فرما دیتے ہیں. اس وجہ سے جو لوگ قرآن کریم سے وابستہ ہوتے ہیں اللہ پاک ان کی دنیا اور آخرت دونوں چمکا دیتے ہیں. جن کے بچے قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں، جو لوگ قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں بڑے خوش نصیب انسان ہوتے ہیں، بڑے ہی خوش نصیب. جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنانے کے لیے ڈیسائیڈ کیا، فیصلہ کیا، ڈیسیشن لیا، میرے دوستو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے کتنا بڑا ان پر احسان کیا. والدین کو بھی اندازہ نہیں، کل قیامت میں چل کے پتا چلے گا او ہو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا. جب اللہ پاک ماں باپ کو بلائیں گے انعام دینے کے لیے، اس کو تو نہیں معلوم تھا بچے کو کہ کہاں جا کے بیٹھنا ہے، ان کو ہی پتا تھا کہ کہاں بٹھانا ہے اس کو. جب ماں باپ کو بلائیں گے اور ایسی جگہ بلائیں گے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، جس میں خلفائے راشدین موجود ہوں گے، جس میں عشرہ مبشرہ موجود ہوں گے، جس میں انصار و مہاجرین موجود ہوں گے، جس میں حضرات صحابہ ہوں گے، اولیاء امت ہوں گے، کبار امت ہوں گے، کبار علماء، کبار اولیاء ہوں گے. اندازہ کیجئے کہ پیرانے پیر بھی ہیں، خواجہ معین الدین چشتی بھی ہیں، خواجہ اجمیری بھی ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی بھی ہیں، حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی بھی ہیں، نظام الدین اولیاء بھی ہیں، شاہ عبد القدوس بھی ہیں. آپ اندازہ فرمائیے، شیخ ابراہیم ابن ادہم بھی ہیں، فضیل ابن عیاض بھی ہیں، عبد الواحد بھی ہیں، عبد الواحد ابن زید بھی ہیں، حسن بصری بھی ہیں، پورے اولیاء کا جو سلسلہ ہے، ہزاروں لاکھوں اللہ پاک نے اولیاء دنیا میں پیدا فرمائے، وہ سارے اولیاء ہوں گے. اولین اور آخرین کا مجموعہ ایمان والوں کا ہوگا. ان کی موجودگی میں حافظ کے ماں باپ کو بلا کے تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے زیادہ روشن ہوگا. اب اندازہ فرمائیے، وہاں پتا چلے گا کہ یہ بندہ اللہ کا کتنا محبوب ہوتا ہے جو قرآن پاک کو یاد کر لیتا ہے. کیا سعادت ہے اس کی. دنیا میں تو یہی سمجھتے تھے وہ حافظ صاحب ہیں، وہ مولوی صاحب ہیں، بےچارا نماز پڑھانے کے کام کا ہے، ارے بھائی اس کے پاس مالی اعتبار سے وہ پریشان ہوتا ہے. اللہ پاک بتائیں گے کہ تم دنیاوی اعتبار سے اس کو معمولی دیکھ کر اس کے بارے میں یہ سوچتے ہو یہ معمولی انسان ہے، یہ تو وہ انسان ہے کہ میں بتاؤں گا کہ یہ ہے کیا چیز، کیا چیز میں نے اس کو دے دی تھی، کیا چیز میں نے تمہارے بچوں کو دے دی تھی، تم اندازہ نہیں کر سکتے. پھر حافظ کے مقام کو دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی حافظ سے کہیں گے کہ ایسے 10 آدمیوں کو جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے حساب کتاب ہو کر، ایسے 10 آدمیوں کو جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے حساب کتاب ہو کر، حافظ سے کہیں گے کہ تو اشارہ کر دے ہم بخش دیں گے اس کو. اس دن میرے دوستو کیا قسمت ہوگی اور کیا انداز ہوگا، کیا صرف اشارہ کر دے گا، یہ نہیں کہ اس کو ترجمہ آتا ہوگا، وہ ترجمہ پڑا ہوا ہوگا. ترجمے والے سے بحث نہیں ہے یہاں پہ. آپ لوگ سمجھتے ہو کہ خالی قرآن پاک پڑھنا ویسے معمولی چیز ہے، خالی ناظرہ پڑھنا ویسے معمولی چیز ہے، خالی بغیر یعنی بغیر ترجمے کے قرآن پاک پڑھنا اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ ارے بھائی یہ رکھا ہوا ہے اس میں، اور یہ ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، ہمارے آقا جھوٹ نہیں فرما سکتے. آپ کی بات بالکل سچی ہے، پتھر کی لکیر ہے، وہ عرش معلیٰ کی تحریر ہے. آپ نے فرمایا ہمارا یقین ہے، آپ نے ایسا ہی ہوگا. آپ اندازہ فرمائیے کیوں. اس لیے میرے دوستوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس کو حفاظت کی گئی، اور بندہ استعمال ہوا اللہ پاک کے وعدے کی پورا کرنے کے لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں حفاظت کروں گا اس کی. اس کی سبیل یہ بنائی، ذریعہ اور وسیلہ یہ بنایا کہ بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا. اس طرح قیامت تک کے واسطے قرآن پاک بغیر کسی قسم کی تبدیلی اور تحریف کے محفوظ ہے. کوئی کتاب آسمانی محفوظ نہیں ہے، قرآن پاک محفوظ ہے، اللہ کا کلام محفوظ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت جو کہ وہ بھی وحی کا ہی حصہ ہے، اللہ کے کلام کا حصہ ہے، وہ محفوظ ہے. بقیہ کوئی مذہب محفوظ نہیں ہے، مذہب کی کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے سوائے اسلام کے اور اسلام کی کتاب کے. اور یہ سینے کے اندر ہونا، پورا قرآن پاک اگر ہو تو کہنے ہی کیا. ایک بات میں نے سنی ایک بزرگ سے، کتاب میں دیکھی، بڑی ہی مجھے لگی دل کو، واقعی سمجھ میں آتی بھی ہے بات، ہے تو بہت بڑی بات. اللہ پاک اس کی حفاظت بھی فرمائے، اور اس کے اعتبار سے ہم حافظوں کو جو اللہ پاک جن کو حفظ کی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کی قدردانی نصیب فرمائے. انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں یہ مضمون ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. نزل به الروح الامین، روح الامین اس کو لے کر آئے ہیں. عَلَى قَلْبِكَ، اے محمد تمہارے دل پر اس کو اتارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے، فرمایا کہ قرآن پاک کا محل وہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سرکار کی امت میں سے جب تک کسی کا سینہ اور کسی کا دل قلب محمدی کے برابر محاذات میں نہیں آتا، مناسبت نہیں لیتا فیضان کو قبول کرنے کا، اس وقت تک وہ حافظ نہیں ہو سکتا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے منے بچے، بچیاں، حفاظ کرام ہمارے، یہ کیا چیز ہیں اس انسانیت کے لیے، اس دنیا کے لیے کتنی بڑی وہ رحمت ہیں. کیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور آپ کے قلب مبارک کا فیضان منور کر دیتا ہے سینوں کو اور دلوں کو، کہ قلب مبارک اصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ قرآن پاک کا محل ہے، قرآن پاک کے نزول کی جگہ ہے، اور جس دل میں وہ جا کے پھر ٹھہرتا جاتا ہے جب تک وہ قلب نبوی سے مناسبت نہ رکھے اس وقت تک قرآن پاک وہاں منتقل نہیں ہوتا. اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بنانے میں پیچھے مت ہٹو. اور میں ایک بات عرض کر دوں کہ ماشاءاللہ اب شکاگو میں حافظ بچے بہت ہو رہے ہیں، ہمارے ماحول کے اعتبار سے حافظ کو محفوظ کرنے کا طریقہ عالم بنانا ہے، ورنہ حافظ بہک جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو یاد کیے ہوئے اللہ کے کلام کو، نعمت کی قدر ان کے پاس ہے نہیں کہ کتنی بڑی نعمت ان کے پاس ہے، تو انہیں پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. اس لیے ان کو حافظ بناؤ، ان کو عالم بناؤ، ان کو مفتی بناؤ، ان کو دین کا داعی بناؤ، مبلغ بناؤ، یہی ذہن میں رکھو. اپنے ان کی روٹی روزی کا کیا ہوگا؟ میرے دوستوں، ان کی روٹی روزی اللہ پاک ایسے انداز میں پہنچا دیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. روٹی روزی کا ذمہ دار وہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو چوپایا ہے اس کی روزی میرے ذمہ ہے. اس کے لیے تو مسلمان ہونے کی بھی قید نہیں ہے، اس کے لیے کہاں بہت زیادہ پڑھے لکھے ہونے کی قید ہے. اس کے لیے کوئی قابلیت کی بھی قید نہیں ہے، کوئی صلاحیت کی بھی قید نہیں ہے. وہ روٹی روزی تو آ کے رہے گی، اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے انسان کا. اور قرآن پاک کے حامل کے لیے، قرآن پاک تو وہ چیز ہے میرے دوستو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کسی کو اس کی حقیقت کھول دیتا ہے اس دنیا میں، تو لوگ سوائے قرآن پاک کو یاد کرتے بیٹھنے کے اور کچھ کرتے ہی نہیں. وہ تو پردہ ڈال دیا ہوا ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، بلکہ اس کے اوپر بہت سے پردے رکھے ہوئے ہیں. کل قیامت میں اس کا انکشاف ہونے والا ہے کہ قرآن پاک سے کیا چیز اس کو حاصل ہوئی تھی. ہم سب 19 پارے میں پڑھ چکے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو کتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی. اور آخر میں ایک واقعہ بھی ذکر فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کا قرآن پاک میں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر میں حدود کو نہیں دیکھا تو اس کو پوچھا کہ وہ کہاں گیا ہے. پھر اس کے بعد میں وہ آیا تو اس نے کہا کہ جب تک تو عذر پیش نہیں کرے گا میں تجھے معاف نہیں کروں گا، ورنہ تجھے ذبح کر ڈالوں گا. اس نے کہا کہ میں ایک جگہ سے ایک نئی خاص خبر لے کر آپ کو آیا ہوں، اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا دنیا میں. کہنے کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے کہ ہو یہ رہا کہ ایک عورت بادشاہ بنی ہوئی ہے اور وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ نے آپ کو اتنا سب کچھ دیا ہوا ہے، اور وہ سورج کی پوجا میں شرک میں مبتلا ہے، میں تو یہ لے کر آیا ہوں. وہ سلیمان علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ اچھا تو یہ خبر لے کر آیا، میں دیکھتا ہوں ابھی تو کہ تو صحیح بول رہا کہ نہیں. ایک خط بھیجا اس کے نام پہ، وہ خط لے جا کے اس نے ملکہ بلقیس کو دے دیا وہاں، اور اس نے جو ہے پڑھا. اس کو پڑھنے کے بعد میں کہا کہ وہ یہ خط میرے پاس آیا ہے، مشورہ کیا، اس کا جواب سلیمان علیہ السلام کو دیا. بہت زیادہ ان کی منت سماجت کر کے ہدیے تحائف بھیجے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے رد کر دیا کہ مجھے تمہارے تحفے ہدیے نہیں چاہیے، اسلام قبول کر لو ورنہ میں آ رہا ہوں. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ. پھر اس کے بعد میں جب یہ بات پہنچی تو وہاں ملکہ بلقیس نے آنے کا ارادہ کیا. جب معلوم ہوا کہ وہ وہاں سے آ رہی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ایوکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. بھئی اس کا عرش اور اس کا جو تخت بہت مشہور تھا پوری دنیا میں، اس کے اوصاف سن کے لوگ حیرت میں رہ جاتے تھے. کہا کہ اس کو لے آؤ، پہلے اس کے آنے سے پہلے تخت لے آؤ. قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑے جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا اس کو آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے. کدھر؟ ملک سبا. اور کہاں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام یمن کی طرف رہتے تھے. اور اس نے یہ کہا جن نے کہ میں لے آؤں گا، ابھی جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کی بیٹھک ختم ہونے سے پہلے آ جائیں گا. انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. میں طاقتور ہوں، کوئی چھین نہیں سکتا مجھ سے، اور امانت دار ہوں، خود اس میں گڑبڑ نہیں کروں گا. چونکہ اس میں بے شمار ہیرے موتی وغیرہ وغیرہ لگے ہوئے تھے، بہت قیمتی تھا وہ. قال الذی عندہ علم من الکتاب. تو عفریت کے اس بیان کے بعد میں ایک صاحب نے کہا جن کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لے آؤں گا اس کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے. بولا، بول کے حاضر کر دیا. چونکہ پلک جھپکنے کا تو ٹائم ہوتا ہی تھا وہاں پہ، ادھر سے جملہ نکلا اور ادھر سے تخت بلقیس سامنے. انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. اور یہ پتا ہے کس نے کہا؟ یہ اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اور کتاب سے کیا مراد ہے یہاں؟ اکثر مفسرین کہتے ہیں یہاں کتاب سے زبور مراد ہے. تو زبور کے عالم صاحب تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے اصل میں، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ واصف ابن برقیہ تھے، واللہ عالم بحقیقت الحال. ایک مولوی صاحب نے کہا کہ صاحب پلک جھپکنے میں لے آتا ہوں، وہ بولے اور لے کے رکھ دیا. فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی، جب اپنے پاس اس کو دیکھا تو کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے کہ دیکھو مجھے کیسے نوازا ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ اللہ پاک مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں. علماء نے فرمایا کہ زبور کے مولوی کے پاس اتنی طاقت آ سکتی ہے کہ وہ تخت بلقیس کو چشم زدن میں ایک پلک جھپکنے میں حاضر کر دے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کا مولوی کچھ بھی نہیں لا سکتا ہوگا؟ قرآن پاک کے مولوی کو دو روٹی کھینچنا نہیں آتا ہوگا؟ قرآن پاک کا مولوی اپنی دو روٹی دو بوٹی کا انتظام کہاں سے کرے گا؟ یہ مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو گیا، یہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے. ہمیں اللہ کی ذات عالی پہ بھروسہ نہیں رہا. ہم نے اس کو رب مانا لیکن رب ماننے کی مشق نہیں کی. ماننا الگ ہوتا ہے، ماننے کی مشق کرنا الگ ہوتا ہے. اللہ ہمارا رب ہے، وہ ساری کائنات کا رب ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی پالنہار ہے. اسباب کے ساتھ میں یہ سلسلہ نہیں ہے. اسباب کو منع نہیں کیا جاتا لیکن اسباب پر ایمان بھی نہیں ہے. اسباب سے نہیں ہے اس کا جوڑ. اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، دین کا داعی بناؤ، تبلیغی بناؤ، مبلغ بناؤ، پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کی محنت کرو. میرے دوستو، یہی قرآن سے ہماری وابستگی ہے. اور قرآن پاک کے احکام اور مسائل اور قرآن پاک کی باتوں کے مطابق ہماری زندگی آ جائے، اس میں کچھ نہیں کرنا پڑتا، صرف اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے. کوئی ہماری مخالفت نہیں کرتا، کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے ہم کو. ہمارے اوپر اپنے اوپر اپنا دین نافذ کرنے کے واسطے کوئی پرابلم نہیں ہے. دین جب آپ باہر نافذ کرنے کے جاتے ہیں تو وہاں پر پھر دوسری شرائط اور مسائل آ جاتے ہیں. ہمارے اوپر اپنے اوپر دین اللہ کا نافذ کرنے کے لیے کیا پرابلم آتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں آتے ہیں. ابھی تک تو اللہ پاک نے کرم فرمایا ہوا، ایسا پرابلم نہیں ہے. اور ہم لوگ اس کے باوجود اپلائی نہیں کر رہے ہیں تو پرابلم پاسبل ہو جاتا ہے اس کے بعد، کیونکہ جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے دھپا بھی ہوتا ہے. اس لیے قرآن پاک کے مطابق میرے دوستو ہماری زندگی ہو جائے، اور قرآن پاک کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا میں پوری انسانیت آ جائے. جو سورے پڑھ کر آج تلاوت کیے گئے ہیں آپ کے سامنے، آج کے اس کے اندر، اس میں ایک سورہ اور ہے خاص. یعنی ویسے تو ہر سورے میں خاص مضامین ہی ہوتے ہیں، لیکن ایک سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ کس طرح کی بندگی چاہی ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، کیسے بننے ہیں اللہ کے ساتھ، کیسے رہنا ہے اللہ کے ساتھ، کیا جذبہ ہمارا ہونا چاہیے، اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص انداز سے ایک بات بیان فرمائی ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو گھوڑے ہوتے ہیں، جنگی گھوڑے جو ہوتے ہیں، ان کی قسمیں کھائی اللہ پاک نے. والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. ہانپنے والے، تیز دوڑنے والے، چنگاری اڑاتے ہوئے اڑنے والے، تیز تیز جانے والے، صبح صبح ایک دم آ دھمکنے والے حملہ کرنے کے لیے، رات کے 3 بج رہے ہوں، 4 بج رہے ہوں، گھوڑے کو جب بولے جب تیار. فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، غبار کو اڑانے والے اور مجمع میں گھس جانے والے. ایسے گھوڑوں کی قسم، ان گھوڑوں کی قسم جو مجمع میں گھس جاتے ہیں پرواہ نہیں کرتے، ان گھوڑوں کی قسم جو ٹاپے مارتے ہوئے جاتے ہیں جن سے چنگاریاں بھی نکلتی ہیں اور غبار اڑ جاتا ہے دھوئیں کے اندر، ان کی قسم جن کو جو راتوں رات رات کی اندھیریوں میں ان کو اڑا دیا جاتا ہے، چلا دیا جاتا ہے تو وہ دوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور جتنا ہی ان کو دوڑا جائے اور ہانپنا پڑے سانس کے پھولنے کی وجہ سے وہ پھولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ان کی قسم، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کے ساتھ کتنا ناشکرا ہے. اس کو تو گھوڑے جیسی عادت بھی سیکھنے نہیں آئی، ایک گھوڑے کو اتنا سبق لینا نہیں آیا، ایک گھوڑے کی وفاداری نہیں آئی. وہ کیسے مستعد ہوتا ہے، وہ کیسے مالک کے کہنے پر، اس کے ساتھ نہیں ہے نفس لگا ہوا، اس کو نہیں ہے آرام کی خواہش، وہ تو گھوڑا ہے. مگر کیا ہے، اس کو ایک معلوم ہے یہ بات کہ میری زندگی اپنے مالک کی وفاداری کے ساتھ قائم ہے. میرا مالک مجھے کھڑا رہنے کو کہے تو میں کھڑا ہوں، میرا مالک مجھے رات کے اندھیروں میں چلنے کو کہے تو میں چلنے کو تیار ہوں، میرا مالک مجھے دشمنوں میں گھسا دے تو میں گھس جانے کو تیار ہوں. وہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے جو جذبات بنا رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ میں کس طرح تم کو چاہتا ہوں، تمہیں پتا ہے کہ تم میرے ساتھ کس طرح رہو، اس کی فیلنگ دی گئی ہے اس محفل میں. ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. ان کو تو دیکھو ذرا ان گھوڑوں سے تو سبق لو. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ خود ہی اس پر گواہ بھی ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. چونکہ گھوڑا تو اس کے سمجھ میں آتا ہے، اس کی ایکٹیویٹی سمجھ میں آتی ہیں، اس کے اپنے مالک کے ساتھ وفاداری سمجھ میں آتی ہے. ہمارا بھی تو کوئی مالک ہے جیسے گھوڑے کا کوئی مالک ہے، ہم نے کیا وفاداری کی ہوئی ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، پھر فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ خیر کی محبت میں بہت سخت ہوتا ہے. خیر کی تفسیر یہاں علماء مال سے کرتے ہیں، مال کی محبت میں بہت پھنس جاتا ہے. ساری چیز جو اس کو وفاداری سے ہٹانے والی ہوتی ہے یہ مال کی محبت ہوتی ہے. یہ گویا دلیل ہے اس دعوے کی، کہ کنودیت کی دلیل یہ ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا اس بات کو نہیں جانتا انسان کہ جب قبروں میں سے اٹھایا جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تو سینوں میں جو ان کے ہے وہ چیز نکالی جائے گی. ہر ایک کے دل میں کیا ہے، کس کی محبت ہے، کس کی چاہت ہے، کس کی عقیدت ہے، کس پہ مرنے کا جذبہ ہے، کس کو خوش کرنے کا جذبہ ہے، کس کی رضامندی پیش نظر ہے، یہ نکالی جائے. ایمان کس کے اوپر ہے، یقین کس کے اوپر ہے. اَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ، ان کا رب اس دن سے خوب باخبر ہے کہ کون کس کنڈیشن میں اور کون کس حالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے والا ہے. میرے دوستو پورا قرآن پاک ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ ہم اپنی وابستگی بڑھائیں، اپنی محبت بڑھائیں، اپنا تعلق بڑھائیں، اپنی زندگی اس کے مطابق لانے کی کوشش کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، سننے کا اہتمام کریں، اور جو قرآن اور حدیث کی نسبت سے مستند علماء کے ذریعے سے جو مسئلہ آ جائے وہ قرآن ہی کی بات ہوتی ہے، وہ حدیث ہی کی بات ہوتی ہے، بس اس کے مطابق چلنا آ جائے. اور اس میں سب سے زیادہ رکاوٹ وہ نفس ہوتا ہے، ہماری منمانی ہوتی ہے، ہماری منچاہی ہوتی ہے، اس سے ہمیں کسی طرح سے نجات مل جائے. اس کے لیے محنت کرے کرنا پڑے تو آدمی محنت کرے، اس کے لیے جماعتوں میں وقت لگانا پڑے تو لگائے، اس کے لیے آدمی کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کے رہنا پڑے اس کو تو رہے جا کے، اس کے لیے بری صحبتوں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑے، اس کے لیے نیک ماحول کے اندر اپنے آپ کو لائے اور نیک ماحول کے لیے اس کو اپنی جگہ سے منتقل ہونا پڑے تو منتقل ہو، اپنے بچوں کے لیے نیک ماحول فراہم کرنے کے لیے کوشش کرنا پڑے تو کوشش کرے. مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کی ذہن میں ایک بات آ جائے کہ مجھے یوں ایڈجسٹ ہونا ہے اور مجھے یہ کرنا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج جس انداز سے ہم بڑے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہم سے یہ موٹے موٹے کام ہو سکتے ہیں، اسلام کو ہمارے چوکھٹے میں بٹھا دو کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اسلام کے موافق ہے. ایک چوکھٹا ہم نے بنا لیا ہے، ایک فریم ہم نے بنا دیا ہے، اب اس کے بعد میں مولویوں سے کہتے ہیں کہ لا کے اسلام کو یہاں پہ فکس کرو. میرے دوستو حقیقت جب آئے گی ہماری زندگی میں دین کی کہ ہم اپنے آپ کو لے جا کے اسلام میں فٹ کریں، جو اسلام کا فریم بنا ہوا ہے، جو اس کا نقشہ بنایا ہوا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، ساری زندگی کے اندر، ساری زندگی کے شعبوں کے اندر قرآن کو اپنے اوپر فٹ کر لینا نہیں ہے بلکہ ہمیں اس کے مطابق فٹ ہو جانا ہے، ہمیں چینج ہونا ہے، ہمیں بدلنا ہے، اپنی عادتوں کو بدلنا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول سیکھنا ہے، محنت کرنی ہے. اگر ہم میرے دوستوں جان و مال سے اس طرح محنت کریں گے اس ملک میں خود بھی مسلمان رہنا آسان رہے گا اور ہماری نسلوں کا مسلمان رہنا آسان ہوگا اور اس ملک میں بحیثیت مسلمان کے امتیاز کے ساتھ تشخص کے ساتھ مسلمانوں کا باقی رہنا اور آگے چلنا ممکن رہے گا، ورنہ پھر ممکن نہیں رہے گا. یہ ملک اکال الامم ہے، یہ امتوں کو کھا جانے والا ہے. یہاں قومیں جذب ہو جاتی ہیں، ابزارب ہو جاتی ہیں، شوگر کی طرح گھل جاتی ہیں، پوری دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، سب اس کے اندر میلٹ ہو جاتے ہیں. صرف اسلام بچے گا اور اسلامی تشخص والا اپنے آپ کو بچا سکے گا جو امتیاز کے ساتھ، اسلام کے اپیرینس کے ساتھ میں جو جینا سیکھے اور وہ چلائے اس بات کو پوری دنیا کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ چلائے گا. مسلمان اگر محنت کرے تو خدا مدد کرے گا. اگر ہم محنت ہی نہیں کریں گے، ارادے نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے تو پھر اللہ پاک کی مدد بھی نہیں آتی. پھر اللہ پاک دشمنوں کے دل نرم کرے گا، ان کی نفرتوں کو محبتوں میں بدلے گا، ان کی بدگمانیاں ختم فرمائے گا. خامخواہ کی بدگمانی مسلمانوں سے لگائی ہوئی ہے، خامخواہ کی نفرت مسلمانوں سے لگائی ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہمارے اعمال ہی کی نحوست ہے جو ہو رہی ہے. اگر ہم قرآن پاک پر آ جائیں اور اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آ جائیں گے، اللہ پاک ان کے ہمارے بھی دلوں کا مالک ہے، ان کے بھی دلوں کا مالک ہے، ان کو کان پکڑ کے جھکائے گا. دل ان کے کنٹرول میں ہے. قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء. بنو آدم کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، وہ جدھر چاہتا ہے پلٹتا ہے. ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کو جھکا دے گا، ان کے دلوں کو مائل کر دے گا، ان میں حسن ظن پیدا کر دے گا، ان میں عقیدت و محبت آ جائے گی اور ان کو بھی ہدایت کی توفیق ہو جائے گی، وہ بھی اسلام لے آئیں گے. کچھ عجب نہیں ہے کہ اللہ پاک اسلام کو بول بالا فرما دے، مگر ہم کو اپنی محنت کرنی ہے، اپنے سے دین پر چلنا، اپنے بھی بچوں کو دین پر چلانا اور پوری دنیا میں دین پھیلانے کی فکر کرنا. اس کے جو اسباب ہیں اس میں جو لگتا ہے وہ اپنی نیت میں سنسیئر ہے. ویسے بول لے رہا خالی، چاہ رہا خالی، تو وہ تو معقول بات نہیں ہے. ولو اراد الخروج لاعدوا له عدة. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا نا، اسے دو چار دن پہلے ترجمے میں میں نے سنایا تھا آپ کو کہ منافقین کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ نیت کے سچے ہوتے تو کچھ تو تیاری بھی تو کیے ہوتے، خالی چاہنے سے تھوڑا ہی کوئی کام ہوتا ہے. تو جو اسباب ہیں ہدایت کے، جو مینس اللہ پاک نے بنائے ہوئے ہیں، جو باضابطہ ہمارے سامنے تفصیل سے آتے رہتے ہیں، اس میں جتنا ہم حصہ لینے والے ہوں گے، جس میں اللہ کے راستے میں پھرنا بھی ہے، جس میں یہ اداروں کو اور انسٹیٹیوٹس کو سپورٹ کرنا بھی ہے، جس میں بچوں کو حافظ اور عالم بنانا بھی ہے، جس میں دین کے جو کام ہو رہے ہیں اس میں بھرپور تعاون کرنا بھی ہے، جس میں خود سے سنتوں کے اوپر مشق کرنا بھی ہے، ساری چیزیں یہ اسباب میں آتے ہیں. جب آدمی ان کے مطابق چلے، اسباب بھی ہیں مقاصد بھی ہیں اس میں سے بعض، جب ان پر آدمی رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے قرآن پاک پر جینا اور قرآن پاک پر مرنا آسان کرے گا اور اس کو ذریعہ بنا کر ہزاروں انسانوں کی ہدایت کا سامان فرمائے گا. تو سب ان شاء اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم توبہ کریں گے اپنی زندگیوں میں اور اپنے گناہوں کو چھوڑیں گے اور اپنی زندگیوں کو قرآن و حدیث کے مطابق لائیں گے اور تربیت کریں گے اپنی. یہ اللہ نے ہمارے سامنے کھڑے کر ہمیں اپنے سامنے کھڑے کر کے سنوایا اور سنواتے ہیں ہر سال. کہ تم لوگ بھول جاؤ گے, تمہارا کچھ ایسے معاملہ ایسے ہی ہے. نسی آدم فنسی ضروریت, وہ آدم بھولا, آدم کے بچے بھی بھولتے رہتے ہیں, تو ان کمبختوں کو اپنے سامنے کھڑے کر کے سنانا ٹھیک ہے. ہر رمضان میں لازم کر دیا کہ میرے سامنے کھڑے رہو اور میرے پاس کھڑے رہ کے ایک پڑھے بقیہ صبح سنے, پورا قرآن پاک رمضان المبارک میں سننا مسنون قرار دے دیا, سنت موقعہ بنا لیا کہ سننا ہے تم کو. تو ہم ویسے تو ہم پڑھتے رہتے ہیں, سال میں دو مرتبہ قرآن پاک پڑھنا قرآن پاک کا حق ہے, لیکن ایک مرتبہ تو اس کا اہتمام بھی کرواتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. ہم نے سب نے سنا ماشاءاللہ, ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کی ہر بات پر کہ وہ بالکل سچی ہے, اور ارادہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق لائیں گے. تو جو کوشش ہم سے ہو سکتی ہے میرے دوستو, جان سے, مال سے, جذبات سے, صلاحیتوں سے, اس میں ہم دریغ نہ کریں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے, دعا کرتے ہیں. بہت سی درخواستیں دعاؤں کے لیے آئے ہوئی ہیں, کچھ لوگوں نے لکھ کر تو نہیں بھیجا ہے, زبانی بھی کہا ہے, تو ان سب کے لیے ہی دعا. یہ کیا ہے, عبد الرشید خان صاحب یہ بیمار ہیں, اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے, ان کے لیے دعا کرنا ہے. جنید خان صاحب کے لیے دعا کرنا ہے. محمد زاہد علی, ان کی کمر میں بہت درد رہتا ہے, ان کے لیے دعا کرنا ہے. محمد قاسم صاحب کے پتے کا آپریشن ہونے والا ہے, ان کے لیے دعا کرنا ہے. اہلیہ یوسف سلیمان کی صحت کے لیے دعا کرنا ہے. چودھری امان اللہ اور رانا طارق مجید, ان کی صحت کے لیے بھی دعا کرنا ہے. محمد وسیم صاحب, ان کی صحت کے لیے دعا کرنا ہے. محمد اسامہ 13 سال کا لڑکا ہے, اس کے لیے دعا کرنا. کیا ہے اس کے ساتھ؟ اچھا, ذہنی بیمار ہے اس کے لیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى عليه وبعدد من لم يصلي عليه. وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد النجوم. وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ذرات الرمل. وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد أوراق الأشجار. وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد قطرات الماء. وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب ربنا وترضى أن نصلي عليه, كما ينبغي لنا أن نصلي عليه, وكما تحب ربنا وترضى أن نصلي عليه. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك, ولك الحمد حمدا لا منتهي دون مشيئتك, ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك, ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد كله, ولك الشكر كله, ولك الملك كله, بيدك الأمر كله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ, ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, اتنی عظیم نعمت آپ نے ہمیں عطا فرمائی, اسلام کی, قرآن پاک کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہمیں بنایا, سرکار کی تعلیمات ہمیں ملیں, پروردگار ہم سے اس کی کوئی قدر نہیں ہو سکی. گناہوں کے اندر, غفلتوں کے اندر یا اللہ ہمارا وقت گزر گیا, زندگیاں گزر گئیں, جوانیاں گزر گئیں. اے اللہ, آپ کی بے شمار نعمتیں ہم استعمال کرتے رہے, لیکن پروردگار آپ کی نافرمانی ہی میں ہمیشہ ہم آگے بڑھتے رہے. مولا, آپ بھی بڑے حلیم ہیں, آپ نے بڑا حلم کا, کرم کا معاملہ فرمایا. اے کریم آقا, ہمیں اپنے گناہوں پر بڑی شرمندگی ہے, ہمیں احساس ہے, بڑی ندامت ہے. مولا, جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا, جو نہیں کرنا تھا وہ ہم کر چکے. اے پاک پروردگار, اپنے کرم سے ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے, چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے, بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے. یا اللہ, اندھیروں کے بھی معاف فرما دیجئے, اجالوں کے بھی معاف فرما دیجئے, خلوتوں کے گناہ بھی معاف فرما دیجئے, جلبتوں کے گناہ بھی معاف فرما دیجئے, جان کی لین کے گناہ بھی معاف فرما دیجئے, مال کی لین کے گناہ بھی معاف فرما دیجئے. اے اللہ, ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ, ہمیں یہ بات پہنچی ہے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ کا کلام مکمل ہوتا ہے, اس وقت جو مانگا جاتا ہے وہ قبول کیا جاتا ہے. اسی آس میں مولا ہم سب جمع ہیں, اسی آس میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ, ہم سب فقیر ہیں, آپ اکیلے غنی اور داتا اور کریم ہیں, ہم سب محتاج ہیں. اے اللہ, آپ صمد و بے نیاز ہیں. اے اللہ, ہم سب بھکاری اور مانگنے والے ہیں, اور آپ مانگنے والوں سے خوش ہونے والے ہیں. اے کریم آقا, ہمارے ان ہاتھوں کے اٹھنے کو قبول فرمائیے. اے اللہ, ان بھکاریوں کو ان کی بھیک دے دیجیے, اے پروردگار ہم تمام کو معاف فرما دیجئے، ہم آپ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، ہم آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم آپ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے کریم آقا، اپنے کرم سے اس مغفرت والے عشرے میں ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرمائیے، سننے سنانے کو قبول فرمائیے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائیے، ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، ہمارے صدقات اور خیرات کو قبول فرمائیے، لوگوں کی خدمت اور افطار کرانے کو قبول فرمائیے۔ اے کریم آقا، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ، آج کی رات ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ، جن کے والدین گزر چکے دنیا سے، وہ سوائے آپ کی رحمت کی اور کسی سہارے میں نہیں، پروردگار ان کو معاف فرما دیجئے۔ ان بوڑھوں کو قبر میں عذاب میں، اے اللہ، اے مولا کریم، آپ کو کیا مل جائے گا؟ پروردگار، آپ سے درخواست ہے، آپ سے سوال ہے، آپ سے عرض ہے، اے اللہ، آپ سے ہماری حاجت ہے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دیجئے، ان کی ذلات سے درگزر فرما دیجئے، ان کے حسنات کو قبول فرما لیجئے، ان میں جو اہل ولایت ہیں ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے، انہوں نے ہمارے دین کے لیے جو محنتیں کی ہیں ان کو قبول فرمائیے، اور ہماری طرف سے ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائیے۔ ہمارے والدین کو جو زندہ ہیں، ان کو بھی جو وفات پا چکے ہیں، ان کو بھی اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے کریم، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دے۔ یا اللہ، پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دے۔ اے اللہ، آج آپ کے حبیب کی امت جتنی رنجور ہے اور جتنی مظلوم ہے، جتنی پریشان حال ہے، شاید اس سے پہلے کبھی اس پر ایسا وقت آیا ہو۔ اے کریم آقا، کرم فرما دے، اپنی ناراضگی کی نظر ہٹا لے اور اپنے حبیب کی اس امت پر محبت کی نظر ڈال دے، شفقت کی نظر ڈال دے، رحم و کرم کی نظر ڈال دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کا بھلا فرما دے، مسلمانوں سے رنج و غم کو دور فرما دے۔ یا اللہ، مظلوموں کی آہیں آسمانوں تک چلی گئی، یا اللہ، بیوائیں تڑپ گئیں، یتیم بلک رہے ہیں، اے اللہ، زخمی پریشان ہیں، اے اللہ، انسانیت لٹ گئی ہے۔ اے پروردگار، انسانوں کو، مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ بہایا جا رہا ہے۔ اے اللہ، ان کو گاجر مولی کی طریقے سے کاٹا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پروردگار، آپ کے حبیب کی یہ امت ہے، خون پسینہ بہا کر انہوں نے یہ امت تیار کی ہے۔ اے اللہ، آپ کے حبیب کا دل دکھتا ہے اس کی پریشانیوں سے، اپنے کرم سے اس امت پر رحم فرما دیجئے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ، مہربانی فرما دیجئے، ان سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے، ان کے دردوں کا مداوا فرما دیجئے، ان کی آہوں کو سن لیجئے۔ اے اللہ، ان کی فریادوں کے فریاد رس بن جائیے، مولا آپ ہی فریادوں کے فریاد رس ہیں۔ پروردگار، اگر آپ کا سہارا نہ ہو تو کسی کو کوئی سہارا نہیں مل سکتا، اگر آپ کی طرف سے اللہ کسی کو سہارا نہ دیا جائے، ٹھکانہ نہ دیا جائے، تو اس کو ٹھکانہ نہیں مل سکتا۔ اے اللہ، مسلمانوں کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، پروردگار صرف آپ ہی ہیں، آپ ہی کے سامنے ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں، آپ ہی کے سامنے اپنے ماتھے کو ہم ٹیکتے ہیں۔ اے اللہ، آپ کو آپ کی عزت کی قسم، اگر آپ نے ہماری مدد نہیں فرمائی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پوری امت مسلمہ کو سنبھال دیجئے، پوری امت مسلمہ کو ایک مرتبہ پھر نشاط ثانیہ سے سرفراز فرما دیجئے، ان کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجئے، ان کی مغلوبیت کو غلبے سے بدل دیجئے، ان کے خوف کو امن سے بدل دیجئے۔ اے اللہ، ساری دنیا میں امن و امان کو قائم فرما دیجئے، ظالموں کو توبہ کی توفیق دے دیجئے، اور جن ظالموں کی قسمت میں توبہ نہیں ہے ان کو صفحہ ہستی سے ہٹا دیجئے۔ یا اللہ، آپ قادر مطلق ہیں، آپ فعال لما یرید ہیں۔ یا اللہ، قوم عاد کی طرح، قوم سمود کی طرح پکڑ لینا آپ کے لیے بالکل آسان ہے مولا، کبھی کوئی چیز آپ کے لیے مشکل نہ رہی ہے نہ ہوگی۔ اے کریم آقا، آپ چاہیں تو دشمن کو سزا دے سکتے ہیں، آپ دشمن کے ہاتھ کو روک سکتے ہیں۔ اے اللہ، ہم غریبوں پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ، یہ صحیح ہے کہ ہم نے بڑے ظلم کیے ہیں، بڑی غلطیاں کی ہیں، ہم آپ سے معافی کے خواستگار ہیں، آپ ہم تمام کو معاف فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے۔ اے اللہ، بالخصوص اس مجمع میں جو لوگ شریک ہیں، یا اللہ، ان دعاؤں میں جو حصہ لے رہے ہیں، اللہ ان کو تو آپ معاف فرما ہی دیجئے، ان کے حالات کو آپ سنوار دیجئے۔ اے اللہ، ان کے حالات صحیح فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے، ہماری آخرت کی تمام حاجتیں پوری فرمائیے۔ اے اللہ، ہمیں عذاب جہنم سے حفاظت فرمائیے، ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا لیجئے۔ اے اللہ، عرش کے سائے تلے ہمیں جگہ نصیب فرما دیجئے، پل صراط پر سے بجلی کی طرح سے گزروا دیجئے۔ اے اللہ، اپنے حبیب کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما دیجئے، اول وہلے میں ان کی شفاعت ہمیں عطا فرما دیجئے، اور قرآن پاک کو ہمارے حق میں شفیع گردانیے۔ اے کریم آقا، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، اور دنیا کی اے اللہ ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ کی بارگاہ میں پیش ہے، آپ علیم بذات الصدور ہیں اور آپ علام الغیوب ہیں اور آپ بڑے ہی رحیم و مہربان اور کریم ہیں. اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری ہر چھوٹی بڑی حاجت پوری فرما دیجئے, ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائیے, ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے, جے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیجئے, جو کاروبار جن کے خراب ہو گئے ان کے کاروبار کو سنبھال دیجئے. اے اللہ رزق میں برکت عطا فرما دیجئے, رزق میں وسعت عطا فرما دیجئے. اے اللہ دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائیے, قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے, ان کا صحیح شکریہ ادا کرنے والا بنا دیجئے, ان کو آپ کی اطاعت و فرمبرداری میں مددگار اور معین بنا دیجئے, سرکش ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیے, دنیا کی نعمتوں میں طغیانی اور فرعونیت سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ آپ کی نعمتوں کو استعمال کر کر آپ کی صحیح بندگی کرنے والا بنا دیجئے, آپ کے دین کی اشاعت کے لیے آپ کی نعمتوں کو استعمال کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر امن اور سکون پیدا فرما دیجئے. اے اللہ گھروں کے انتشار کو ختم فرما دیجئے, گھروں میں اختلاف گھروں کے اختلافات کو ختم فرما دیجئے, ہر میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجئے, نبھاؤ والی زندگی نصیب فرما دیجئے, نیک صالح اولاد عطا فرمائیے, اور جو اولاد آپ نے دی ہے ان کو نیک صالح بنا دیجئے, بری عادتوں و بری صحبتوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. یا اللہ صحیح بہترین تعلیم و تربیت ان کی فرما دیجئے. اے اللہ آپ ہی مربی حقیقی ہیں, آپ کی تربیت حقیقی تربیت ہے, ہماری اور ہمارے بچوں کی اور ہماری آنے والی نسلوں کی عافیت کے ساتھ بہترین تربیت فرمائیے, تمام شرور و فتن سے یا اللہ محفوظ فرمائیے. اے اللہ ہم تمام کی تمام حاسدوں سے حفاظت فرمائیے, تمام شریروں سے حفاظت فرمائیے, تمام فتنوں سے حفاظت فرمائیے, تمام بدخواہوں سے حفاظت فرمائیے, انسانوں اور شیاطین کے شرور سے حفاظت فرمائیے, سحر اور آصف سے حفاظت فرمائیے, نظر اور جن کے اثرات سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ جو نظر آنے والے شرور ہیں وہ, جو نظر آنے والے نہیں ہیں وہ, سب سے ہماری حفاظت فرمائیے. جن جن شرور سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی ہم بھی پناہ مانگتے ہیں, اے مولا حفاظت فرمائیے, اور جن خیر کو آپ نے آپ سے مانگا ہے ہم بھی مانگتے ہیں, اپنے کرم سے نصیب فرما دیجئے. یا اللہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ دجالی زمین آباد ہو گئی, دجال کا ماحول آباد ہو گیا, پروردگار آپ ہماری ان فتنوں میں پیشگی طور پر حفاظت فرما لیجئے, اور جب حقیقی دجال اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو اس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے, ہماری اولادوں کی زندگی میں آ جائے تو اس کے شر سے حفاظت فرمائیے, موت و حیات کے فتنے سے حفاظت فرمائیے, ہر قسم کی پریشانی سے نجات مرحمت فرمائیے, دلوں کو چین اور سکون اور اطمینان عطا فرمائیے. اے اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی نصیب فرما دیجئے, جو مانگنے سے رہ گیا یا اللہ وہ بھی اپنے کرم سے نصیب فرمائیے, جو جس طرح دین کے کاموں میں حصہ لیتا ہے اس کو قبول فرمائیے. یا اللہ ہمارے ہاں جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کا حفظ آسان فرمائیے, جو عالم بن رہے ہیں ان کا عالم بننا آسان فرمائیے, جو پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں ان کا پڑھنا پڑھانا آسان فرمائیے, ہم تمام کو دین کے صحیح اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے والا بنا دیجئے, استقامت نصیب فرما دیجئے, دلوں میں ہمارے جوڑ دیجئے. اے اللہ ہم سب کو مل کر دین کے کاموں میں حصہ بٹانے والا بنا دیجئے, حصہ لینے والا بنا دیجئے. اے اللہ جو بھی ہمارے اس ادارے میں تعاون کر رہے ہیں پروردگار ان کی بھرپور مدد فرمائیے, بہترین ان کو بدلہ عطا فرمائیے, رمضان میں بھی جو خدمات انجام دی جا رہی ہیں اللہ پروردگار اس کو قبول فرما لیجئے, افطار میں جو لوگ سہولتیں فراہم کر رہے ہیں ان کو بھی قبول فرمائیے, اس ادارے کے کاموں کے لیے جو لوگ سہولتیں پیدا کر رہے ہیں ان کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائیے. اے اللہ ہم سب کے دلوں کو جوڑ دیجئے, ہم سب کو مل کر کام کرنے والا بنا دیجئے, ہماری تمام کی حفاظت فرمائیے, ہمارے ادارے کی حفاظت فرمائیے, اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیے. اے اللہ اس کے انتظامات اور اخراجات کو آسان فرما دیجئے. اے اللہ بر و بحر میں اور خشکی اور تری میں اور حرمین میں جہاں بھی آپ کے ولی پروردگار حرمین میں دعا کر رہے ہیں, اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجئے, آپ اپنے اولیاء کی دعاؤں کو سنتے ہیں, ان کی دعاؤں کو چاہتے ہیں, اے اللہ قبول فرماتے ہیں. اے اللہ ہم گنہگاروں کو بھی اے اللہ ان میں سے حصہ نصیب فرما دیجئے, اور ان ہماری ناقص دعاؤں میں کمزور دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر ان کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما دیجئے. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہ اللہ کہا ہے اللہ ان کی تمام حاجتیں پوری فرمائیے, خاص طور پر جو بیمار ہیں اور شفا کی درخواست شفا کے لیے دعا کی درخواست انہوں نے کی ہے, اے اللہ آپ ان کو شفا دے دیجئے, آپ شافی مطلق ہیں, شفا کاملہ عطا فرما دیجئے, ان کو صحت عطا فرمائیے. اے اللہ ان کو دنیا سے اور متمتع ہونے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ان کے کانوں کو, آنکھوں کو, ان کی جان کو, قوت کو, اے اللہ اپنے مبارک دین کی خدمت کے لیے, نماز روزے کے لیے, اے اللہ اور تھوڑے دن چانس اور موقع دے دیجئے, ہمیں بھی صحت عطا فرمائیے. اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے, اور ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجئے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, والحمد للہ.